لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. البتہ تحقیق ان سب کے قصوں میں، کن کے قصوں میں؟ گزشتہ اقوام کے، کیا ہے؟ عبرتن، عبرت ہے، ایک سبق ہے، کس کے لیے؟ لأولی الألباب، عقل والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے ان سب قصوں میں ایک سبق ہے. کیا سبق؟ اللہ کی مدد ایمان والوں کو مل کر رہتی، اللہ پر ایمان لانے والے محفوظ رہتے ہیں، بچا لیے جاتے ہیں، اور مجرم سزا پا کر رہتے ہیں. ما کان حدیثا یفترا، ما کان نہ تھا، یعنی یہ قرآن، حدیثاً ایک بات، یفترا جو گھڑ لی گئی، یہ قرآن کسی انسان کی گھڑی ہوئی کوئی بات نہیں. ولیکن لیکن کیا ہے؟ تصدیق الذی بین یدیہ، کنفرم کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، اس سے آگے. کیا چیز ہے اس سے پہلے؟ تورات، انجیل وغیرہ. وتفصیل کل شیء، اور تفصیل ہر چیز کی، یعنی ہدایت کے اعتبار سے ضروری تفصیل اور تشریح جتنی جتنی انسان کو ضرورت تھی. ہر چیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا کہ ایٹم کا سائز کیا ہوتا ہے یا کس طرح فنکشن کرتا ہے. تفصیل کل شیء سے مراد جس چیز کی انسان کو ہدایت کے لیے ضرورت تھی اس کی تفصیل. وہدن، اور ہدایت. ورحمتن، اور رحمت. قرآن اپنے آغاز میں ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، اور اپنے انجام کے اعتبار سے رحمت، جو شخص اس کتاب کو مانے، اس پر عمل کرے، اس کا انجام کیا ہے؟ کہ آخرت میں اس کے لیے جنت ہے. لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے، جو اس کتاب کو سچا سمجھے اور اس کے مطابق اپنا عمل بدل لے. سورۃ یوسف ختم ہوئی. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، مختصراً سورۃ یوسف کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس سورۃ کو احسن القصص کہا گیا، اور پھر آخری آیت میں بھی کہا گیا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الابصار، ان قصوں میں عبرت ہے، سبق ہے. باقی قصے سورۃ ہود میں، یونس میں گزر چکے ہیں، اور ان کے سبق بھی ساتھ ساتھ ہم نے پڑھے. اب یہ جو قصہ ہے احسن القصص، اس میں کیا سبق ہے؟ آپ اسے کوئی بتانا چاہے گا؟ کیا سیکھا؟ صبر جمیل سیکھا آپ نے، اور محسن بننا سیکھا. اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. جی آپ، صبر اور تقوی کامیابی کے لیے ضروری ہے. مشکلات آتی ہیں زندگی میں، لیکن اللہ پر توکل کرنا چاہیے، ڈونٹ گیو اپ ہوپ. مشکلات کا تذکرہ بار بار نہ کریں. جی وقتی طور پر اگر حالات اچھے نہ بھی ہوں تو بھی ہوپ فل رہیں کہ وہ کسی اچھی ڈائریکشن کی طرف ہی لے جائیں گے. بی پازیٹو. لوگ اگر اپنی غلطی مان لیں تو ان کو معاف کر دیں، جتائیں نہیں، اللہ کے فیصلوں میں جلدی نہ کریں. تکلیف کے باوجود لوگوں سے احسان کرتے رہیں. اللہ کے راستے میں آزمائش ضروری ہے. صبر و تقوی، اپنے غم کا شکوہ اللہ سے کرنا، بلند اخلاق اور بہترین مزاج، صلہ رحمی. یس، اس میں صلہ رحمی کا بہت زبردست سبق ملتا ہے. دعویٰ کے طریقے بھی پتہ چلتے ہیں. کچھ چیزیں اور بھی لکھ لیجیے، بہت کچھ بتا دیا آپ نے، لیکن چند چیزیں اور بھی یاد دہانے کے لیے، کیونکہ عبرت کی بات ہے نا. تو عبرت کیا ہے؟ نتیجے کے لیے انتظار. ٹھیک ہے، غلطی ہو جائے تو اعتراف کر لیں. جی بالکل. بات یہ ہے کہ جس کا امتحان ہوتا ہے اس کے لیے انعام بھی ہوتا ہے. اگر آپ کا امتحان ہو رہا ہے، آپ کا کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے، تو آپ کس طرح صبر کریں گے اس پر؟ انعام کی امید میں. کوئی بھی امتحان یاد کریں دنیا کا، جیسے آپ ٹیسٹ وغیرہ دیتے رہتے ہیں، یا کوئی اور آپ نے کسی ڈگری کے لیے کوئی بڑا ٹیسٹ دیا ہو، کیا چیز آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کے لیے خوشی خوشی تیار کرتی؟ کامیابی کا انتظار، ڈگری ملنے کا شوق، خوشی، اور اچھے رزلٹ کی توقع آپ کو سخت سے سخت امتحان میں بیٹھنے پر خوشی سے لے جاتی. خوشی خوشی آپ امتحان دیتے ہیں، خود پیسے دیتے ہیں امتحان دینے کے لیے، اور پھر شوق سے ڈیٹ شیٹس دیکھتے ہیں اور پھر راتوں کو جاگتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اور کیوں؟ انعام کے شوق میں. تو ہر امتحان کے ساتھ انعام بھی ہوتا ہے اگر آپ امتحان پاس کریں. اگر امتحان فیل کر لیں تو کوئی انعام نہیں ہوتا. سوچیے آپ کا امتحان کیا ہے، اپنا امتحان سوچیے. کوئی ہے آپ کا؟ ساری زندگی امتحان ہے. ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی امتحان ہوتا ہے اور زندگی کے مختلف موڑ پر مختلف امتحان ہوتے ہیں. تو کیا سوچ کے امتحان پاس کرنا کہ اس کے بعد انعام ہوگا. دوسری بات یہ کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. کسی کے ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا، ہمارا یہ عقیدہ ہے نا. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بھائیوں نے کیا چاہا یوسف علیہ السلام کے لیے؟ ان کو کنویں میں پھینکا. اب آپ دیکھیے کہ کنواں کہاں ہوتا ہے، کنویں کی سطح نیچے، اور اللہ نے ان کو کہاں پہنچا دیا؟ اوپر اوپر، بالکل اپوزٹ. انہوں نے نیچے پھینکا، اللہ نے اوپر اٹھا دی. لوگوں کی چال ناکام ہوئی، اللہ کا فیصلہ غالب ہوا. لیکن کس کے لیے تھا یہ انعام؟ جس نے امتحان پاس کیا. پھر آپ دیکھیں کس طرح تضادات ہیں، ایک طرف غلامی ہے، دوسری طرف بادشاہت ہے، عزیز مصر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تلکل ایام نداولہا بین الناس، حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. دیکھیں بعض اوقات زندگی میں ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کو غلام بنا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو بھی کسی کی غلامی کرنی پڑی ہے. بعض بچے سمجھتے ہیں کہ ماں باپ نے ان کو غلام بنایا ہو، سمجھتے ہیں، چائلڈ لیبر. بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ شوہروں نے ان کو غلام بنایا ہو، کہ جیل میں ڈالا ہوا ان کو، سسرال نے جیل میں ڈالا ہوا، کہیں جانے آنے نہیں دیتے. ایسے حالات ہوں کسی پر تو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا زیادہ عرصہ. جیسے زمین گھومتی ہے نا، تو رات کے بعد سورج نکل آتا ہے، دن ہو جاتا ہے. اسی طرح کیا ہوتا ہے، غلامی کے بعد آزادی کے دن بھی آ جاتے ہیں. لیکن ضروری ہے کہ آپ غلامی کے دن محسن کی حیثیت سے گزاریں، بغیر کسی شکوے کے، اچھے طریقے سے، اس امید پر کہ اچھے دن آئیں گے. یعنی جو انعام سامنے نہ ہو اس پر یقین رکھ کر پھر اس کے لیے کام کرنا. یعنی یؤمنون بالغیب، کتاب سے وہ ہدایت پاتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ سارے انعام غیب میں ہی ہیں، لیکن ان کا پھر بھی یقین ہوتا ہے کہ انہیں ملے گا. انہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے، انہیں اللہ کی سچائی پر پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. اصل مالک اللہ ہی ہے، بندے مالک نہیں ہوتے. اگر کسی وقت کوئی شخص کسی انسان کے ہاتھوں ستایا جائے تو اسے ایک آزمائش سمجھے انسان، اور وہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. دن بہت جلد پھر جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ نا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، وقت ایک سا نہیں رہتا. یہ وقت کا دھارا بہت جلد بدل جاتا ہے. اس لیے ظلم کرنے والے بھی ظلم سے باز آئیں، اور جن پہ ظلم ہو رہا ہو وہ بھی صبر سے دن گزار لیں اور امتحان کو پاس کر لیں. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان کسی کی جدائی میں تکلیف اٹھاتا ہے، جدائی کا غم بڑا بھاری ہوتا ہے، لیکن جدائی کا وقت بھی کٹ جاتا ہے اور ملاپ کے دن بھی آ جاتے ہیں. تو کوئی بھی صدمہ انسان کو بے حال نہ کرے کہ اپنے فرائض سے غافل کر دے. کوئی بھی غم ہمیشہ غم نہیں رہتا، ہر غم کے بعد خوشی بھی آتی. مایوسی نہیں آنی چاہیے، سات سرسبز سال اور سات خشک سال، اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ ہمیشہ خوشحالی نہیں رہتی اور ہمیشہ قحط بھی نہیں ہوتا. اگر کبھی رزق میں کمی ہو جائے تو اس کے بعد اچھے دن بھی آئیں گے، خوشحال دن بھی آئیں گے، سرسبز بھی آئیں گے. انسان کے مالی معاملات میں بھی اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، کبھی آپ کے پاس بہت مال ہے، کبھی مال چلا جاتا ہے، کبھی بہت اچھی جاب ہے، کبھی جاب ختم ہو جاتی ہے، کبھی اچھے دن ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے. تو جب اچھے ہوں تو شکر گزار رہیں، اور جب اچھے نہ ہوں تو اچھوں کا انتظار کریں صبر کے ساتھ، اور یہ گزر گیا تو وہ بھی گزر جائے گا. اچھے دنوں میں اعتدال سے زندگی بسر کریں، برے دنوں کی پیش بندی کر کے رکھیں، اسراف سے بچیں. پھر اسی طرح کوئی بھی مشکل جس کا آپ شکار ہوں، کوئی ہے مشکل آپ کی؟ سب کسی نہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں نا، لیکن کوئی مشکل ہمیشہ مشکل نہیں رہتی، ایک دن آسانی ہو جاتی. انما العسر یسرا. لہذا جو مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے اس کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیں، یہ بھی گزر جائے گی، یہ بھی آسانی میں بدل جائے گی. کیونکہ اس زمین پر سب سے زیادہ جو چیز ہو رہی ہے وہ تبدیلی ہو رہی ہے، ہر وقت چینج ہو رہا ہے، ہر عام چینجز آ رہی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ بعض وقت لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ پر اعتماد نہیں کرتے، آپ پر یقین نہیں کرتے. ہوتا ہے ایسا؟ مثلا بچے آپ کی بات نہیں مانتے، آپ ایک بات ایک دفعہ کہتے ہیں، دو دفعہ کہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، مانتے ہی نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ مایوس ہونے لگتے ہیں، انہوں نے تو کبھی ماننا ہی نہیں. ایسا نہ کہیں، مانیں گے. بھائی یوسف علیہ السلام کا انکار کرتے رہے، ان کی خوبیوں کو ماننے کو تیار نہیں تھے. پھر انہوں نے ہی اپنے منہ سے کہا نا کہ لقد آثرک اللہ علینا، اقرار کیا نا انہوں نے، مان گئے نا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ طرح طرح سے احسان کرتے ہیں اور دوسرا شخص احسان مان کے ہی نہیں دیتا، وہ مانتا ہی نہیں کہ آپ نے کبھی کوئی احسان کیا اس کے ساتھ، کبھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہی نہیں، ایکسپٹ ہی نہیں کرتا. تو اس وقت انسان کیا سوچتا ہے؟ اب نہیں ہے، اس سے نو مور احسان، ختم. لیکن کیا ہوتا ہے، ایک دن وہ انسان اقرار کر لیتا ہے. لہذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. کسی کا بھی انکار دراصل ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، پھر بھی ہم احسان کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر کوئی نہیں بھی تسلیم کرتا اس کو، یہی تو امتحان ہے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی. یعنی وہ اس چیز کے پیچھے نہیں لگ گئے کہ لوگوں سے منوانے لگے اپنے آپ کو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی آپ کا انکار کرتا ہے، آپ کی خدمت، آپ کی خوبی، آپ کی بھلائی، خیر خواہی، کسی چیز کو نہیں مانتا، قبول ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے آپ میں کچھ ہے ہی نہیں، کوئی خوبی نہیں آپ میں، کوئی خیر نہیں، پوری طرح فیل کر دیتے ہیں آپ کو. تو کیا پھر آپ فیل ہو گئے؟ نہیں، آپ فیل نہیں ہوئے. جب تک آپ صبر اور تقوی سے کام لے رہے ہیں آپ پاس ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ انہی لوگوں کے منہ سے اقرار کروائے گا. پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوتا رہا، حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک ہوا کہ پیغمبر ایک طرح سے امید چھوڑ بیٹھے کہ بس اب ختم. تو بس اللہ کی مدد آ گئی اور سبھی مان گئے. آپ دیکھیں کہ کیا فرعون نہیں مانا تھا؟ مانا تھا نا، ڈوبتے ہوئے مانا تھا نا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی ہے، سب چیزیں دنیا میں ہی نہیں مل جاتی، آخرت میں بھی ہے. یوسف علیہ السلام کو دنیا مل گئی، انہوں نے کیا کہا؟ آخرت چاہیے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اگر صرف دنیا ہی کی نعمتیں ہوں تو وہ کافی نہیں، تو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو نہ بھولیں، چاہے ہر طرح کی نعمتیں میسر ہو جائیں، ہر طرح کی حکومت اور آزادی مل جائے. یہ جو کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے نا، کہ ہر حال پہ راضی ہو جانا، تقدیر پہ راضی ہو جانا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا اور برہم نہ ہونا، یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے. اس میں انسان کی انرجیز جو ہوتی ہیں وہ چینلائز ہوتی ہیں پازیٹو طریقے سے، اور انسان زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے. کیونکہ اگر انسان اس تقدیر پہ راضی نہیں تو پھر کیا ہے، اس کو نگیٹ کرنے میں ساری انرجی لگ جائے گی، اس کے انکار میں ہی انسان اپنے آپ کو کھو بیٹھے گا اور کچھ کر نہیں پائے گا. جو بھی نعمت ملتی ہے اس کے ساتھ ہی آزمائش بھی ہوتی. وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً, خیر اور شر کے ساتھ ہم تم کو آزماتے ہیں. نعمتوں میں بھی آزمائش ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت انسان پہ الزامات بھی لگتے ہیں حالانکہ اس کا قصور نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ پہ کوئی الزام لگا, بالکل جھوٹا الزام, اور جتنے بڑے کام آپ کریں گے اتنے بڑے الزام لگیں گے, اور بالکل غلط بیانی ہوتی ہے. ایسے میں بھی کنٹینٹ رہنا, صبر سے کام لینا, معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا, اور مثبت کوششیں کرتے رہنا. ایک وقت آتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, وہ بیٹھ جاتا ہے, وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا, وہ ثابت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انسان بری ذمہ ہو جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا تھا, کہاں سے اللہ نے مدد پیدا کر دی؟ اس عورت نے آپ پر الزام لگا دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اسی جگہ سے, اسی گھر میں سے ایک اور غائبانہ طور پر مددگار پیدا کر دی, اور اس نے کرینے کی شہادت دی کہ اگر قمیض جو ہے وہ آگے سے پٹی ہوئی ہے تو مرد قصوروار ہے, اور اگر پیچھے سے ہے تو عورت. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا دفاع کرتا ہے, ان کی مدد کرتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص قید میں ہے, جیل میں ہے, بعض اوقات آپ سنتے ہیں نا کچھ مسلمان بھائیوں کے بارے میں کہ ان کو بالکل ناحق جیلوں میں بند کر دیا گیا, ان کا کوئی قصور نہیں تھا, یا کوئی جھوٹا الزام لگا کے. تو ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہی وہاں رہیں گے, ایک وقت آئے گا نکل جائیں گے. یوسف علیہ السلام 9 سال تک رہے, تو آخر باہر آ گئے, اور پہلے سے کہیں زیادہ عزت اور شان کے ساتھ باہر آئے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی انعام سے نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو امتحان میں ڈالتا ہے, اور بعض اوقات ایسی سخت جگہوں پر انسان کی وہ ٹریننگ ہوتی ہے, انسان کی ایسی تربیت ہوتی ہے کہ جو ایک عام خوشحالی کے ماحول میں نہیں ہوتی. تو مطلب یہ ہے کہ کسی وقت انسان کے اوپر کتنے بھی سخت یا مشکل حالات کیوں نہ آ جائیں, انسان کو پر امید رہنا چاہیے, اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے, شکوا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ شکوا جو ہے وہ درد اور دکھ کی تکلیف کو بڑھاتا ہے. آپ جتنا تذکرہ کرتے رہیں گے نا کہ ہے مجھے یہ ہے, مجھے یہ ہے, مجھے یہ ہے, دن رات اس چیز کی, اس دکھ کی, بیماری کی باتیں کرتے رہیں گے, نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تازہ ہی رہے گا. اور اگر آپ اس کے بارے میں اس کو چھوڑ کر شکر کے کلمات ادا کریں گے اور مثبت طریقے سے سوچیں گے تو آپ کے لیے وہ بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جائے گی. ہوگی تو صحیح, لیکن اس کی شدت کم ہو جائے گی, کیونکہ بہت سے لوگ اسی چیز کو منفی طریقے سے بیان کرتے ہیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تکلیف کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے. شکوہ کہیں بھی نظر نہیں آتا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں, حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ وہ ساقی جو بھول گیا, اب کتنے عرصے کے بعد دوبارہ اپنا کام لے کر, انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اچھا کام پڑا تو پھر آ گئے تم. شکوا سچویشن کو چینج نہیں کرتا. یعقوب علیہ السلام کے کردار میں کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ صبر اور توکل اور تحمل. انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ان کے بچوں کا قصور زیادہ تھا یا ہمارے بچوں کا قصور زیادہ ہوتا ہے؟ یعنی مل جل کے ایک بھائی کو پکڑ کے کنویں میں پھینک آئے, اگر آپ کا کوئی بچہ اس درجے کی کوئی خرابی کرے تو آپ شاید اس کو باہر پھینک دیں کہ وہ گیا تو پھر تم بھی چلے جاؤ. اور پھر خاص طور پر جو سب سے زیادہ تھا باپ کو پیارا, اس کے ساتھ یہ سلوک کیا انہوں نے. اس کے باوجود اللہ پر بھروسہ کے علاوہ بچوں کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ کتنا اچھا تھا. اور جب بنیامین کو بھی چھوڑا ہے تو پھر بھی کیا کہتے, یا بنی یذهبوا فتحسسوا, اے میرے بچوں جاؤ اور یوسف کو تلاش کرو اور اس کے بھائی کو. امید نہیں چھوڑی, پھر بھی بچوں کو پیار سے بلایا. انتہائی معاملہ فہم ہے. پھر ان کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان. پھر انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد وہو ارحم الراحمین. اگر یعقوب علیہ السلام کے سارے ڈائلاگز دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کا اللہ سے تعلق بے حد مضبوط ہے. سوف استغفر لکم ربی. پھر آپ دیکھیں کہ ہر انسان دو حالتوں کے بیچ میں ہوتا ہے. یہ جو ہم ہر وقت ایک ڈیسیژن لینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نا، مثلا ایک طرف تدبیر ہوتی ہے، دوسری طرف توکل ہوتا ہے. جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ صرف توکل، تدبیر بھی، تدبیر اور توکل دونوں. صرف علم حاصل کرتے جائیں یا کچھ اور بھی کریں، عمل بھی، علم اور عمل، تقوی اور صبر. اوور آل سورۃ یوسف جو ہے وہ کیا ہے؟ احسن القصص، جس کا نہ صرف یہ کہ آغاز بڑا خوبصورت ہے، انجام بھی بڑا خوبصورت ہے، اگرچہ بیچ میں اتار چڑھاؤ ہیں. تو کسی بھی چیز کا جب انجام اچھا ہو جائے، اینڈ از گڈ، آل از گڈ. اگر انجام اچھا ہے تو سب اچھا ہے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی تعلق، تو ہمیں انجام اور خاتمے کی اچھائی کی فکر ہونی چاہیے. اور یوسف علیہ السلام کی دعا میں بھی کیا چیز ہے؟ اچھے انجام اور اچھے خاتمے کی دعا ہے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الحدیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ایک طرف ملک ہے اور دوسری طرف علم ہے، اور کیا چاہیے؟ اسلام اور صالحین. اصل میں کیریکٹر بلڈنگ تو ہو چکی تھی نا اس وقت تک. ہم بچپن میں بچوں کو کچھ نہیں کہتے کہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، کیا سمجھ. اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بات نہیں سنتے. تو بچپن میں جو کچھ انہیں سکھا سکیں سکھائیں، جو کچھ دے سکتے ہیں دیں. اگر بڑے ہو کر کچھ عرصے کے لیے ماحول کا اثر کچھ آیا بھی، تو پھر جو ہی اپنی ہوش سنبھالیں گے انشاءاللہ پھر واپس پلٹ جائیں گے. اگر ہر چیز کے انجام کو سامنے رکھیں تو معاملات بہت سلجھ جائیں، سدھر جائیں. اسی لیے آخرت کا تصور ضروری ہے، آخرت پر ایمان ضروری ہے. جی، ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو تربیت یوسف علیہ السلام کی تھی، وہی دوسرے بچوں کی بھی کی تھی، تو کیا وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور طرح تھے اور باقی بچے اور طرح تھے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی تدبیر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن ہر بچے کا مزاج مختلف ہوتا ہے. ان بھائیوں میں سے بھی جو بڑا تھا وہ ان باقی بھائیوں کے مقابلے میں مختلف تھا. لیکن اینڈ پر آپ دیکھیں کہ جو بار بار وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم غلط کار تھے، ہم خطا کار تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان بھائیوں نے اگرچہ انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا تھا. تو جو شخص غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کو مان جاتا ہے، وہ عظیم انسان ہوتا ہے. بار بار کیا تھا، اللہ کے سامنے بھی کیا، باپ کے آگے بھی کیا، یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی کیا. تو یہ کس چیز کا نتیجہ؟ تربیت ہی کا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ وہ ایک جیلسی جو ہے وہ انسان کے اندر بہرحال ہے، اور اس جیلسی کی وجہ سے اچھے اچھے لوگ، دیکھا کہ بڑے نیک، متقی، پرہیزگار، اچھے اخلاق والے لوگ جیلسی کی وجہ سے بڑی بڑی غلط حرکتیں کر جاتے ہیں. کسی کی غیبت کر جائیں گے، کسی پہ الزام لگا دیں گے، کسی کو لیٹ ڈاؤن کریں گے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر جائیں گے. کہیں بھی آپ لوگوں کو آزما کر دیکھیے. تو یہ جو جذبہ ہے نا حسد کا، یہ سراسر شیطانی جذبہ. اور شیطان بھی شیطان کیوں بنا تھا؟ ابلیس کا بھی مسئلہ کیا تھا؟ حسد تھا. سب سے پہلے اس نے آدم سے حسد کیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کیا تھا؟ انتہائی عبادت گزار. ابلیس جو تھا وہ زاہدوں میں سے تھا، عبادت گزاروں میں سے تھا، اسی لیے تو فرشتوں کی مجلس میں تھا. لیکن حسد پہ قابو نہ پا سکنے کی وجہ سے اس نے اللہ کا حکم نہ مانا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، حسد سے جل بن گیا، عقل ماری گئی. پھر اس کے بعد حابیل قابیل کے قصے میں کیا نظر آتا ہے؟ حسد، جالسی. بنی اسرائیل میں کیا نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے؟ حسد. اہل مکہ کو کیا مشکل تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبوت ملی، ہم میں سے کسی بڑے سردار کو ملنی چاہیے تھی. تو حسد ایک ایسی بیماری، اور اس سے ہم سب کو اپنے لیے سبق لینا چاہیے کہ کہیں ہم کبھی بھی حسد کی وجہ سے، اور حسد ہوتا بھی ہمیں اپنے قریب والوں میں ہے یا اپنے برابر والوں میں ہے، ایک قول ہے کہ المعاصرت سبب المنافرہ، معاصرت جو ہوتی ہے ایک دور میں پائے جانے والے لوگ، ایک طرح کا کام کرنے والے لوگ، ایک سٹیٹس کے لوگ، ان کے درمیان نفرت پائی جاتی ہے عام طور پر، حسد ان کے بیچ میں ہوتا ہے. مثلا اس وقت دنیا میں پتہ نہیں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، کس کے پاس کتنا مال و دولت ہے، لیکن آپ کو ان سے کوئی خاص حسد نہیں ہوتا. ہاں آپ کے بہن بھائیوں میں سے، یا آپ کے رشتہ داروں میں سے، یا آپ کے دوستوں میں سے کوئی آپ سے آگے تو بڑھے، کسی بھی معاملے میں آپ کو پیچھے کرے تو وہ ایک تکلیف ہوتی ہے اس میں. بھائیوں کے بیچ میں عام طور پر، رشتہ داروں کے بیچ میں، دوستوں کے بیچ میں عام طور پر، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں عام طور پر حسد آ جاتا ہے. اگر بیوی زیادہ ٹیلنٹڈ ہے یا زیادہ مالدار ہے تو عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ہسبینڈ بلا وجہ ہی ٹیز کرتے رہیں گے، کبھی اعتراف نہیں کریں گے. تو اسی طرح بہن بھائیوں میں آپ دیکھیں کہ آپ کے جو بہن بھائی آپ سے ذرا کم ہوں گے ان کے ساتھ پھر بھی ہمدردی ہوگی، جو آپ سے آگے ہوں گے ان کے کسی فضل شرف کو ماننے کو تیار نہیں ہوگی. تو یہ ہر انسان کا ٹیسٹ ہے، ان بھائیوں کا بھی ٹیسٹ تھا. اور پھر عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تعصب پایا جاتا ہے. ایک تو یوسف علیہ السلام ویسے خوبصورت تھے، باپ کی آنکھوں کے تارا تھے، اخلاق میں اچھے تھے، یہ وجہ بھی حسد کی تھی. دوسرا یہ کہ جو سگے ستیلے کی بات ہے، یعنی یہ سب اور ماں سے تھے تو وہ ایک کامن گراؤنڈ تھا ان کے آپس میں جتھا بننے کا. اور بنیامین کا کیا قصور تھا، اس کے ساتھ بھی نہیں بنتی تھی. تو یہ بالکل ایک اس صورت میں جو انسانی جذبے ہیں یا انسانی فطرت ہے یا انسان کی نفسیات ہے وہ کھول کے رکھ دی گئی ہے. کوئی نیک ہو، بد ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، پیغمبر کی اولاد ہو، خون کے رشتے ہو، امتحان بڑا سخت ہے. پھر یہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. غلطی کرنے کے بعد یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ میں غلط تھا، لیکن ان بھائیوں کی خوبی آپ دیکھیں تو بار بار اعتراف کرتے ہیں کہ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم خطا کار تھے. اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت بخشی. لقد آثرک اللہ علینا، جس کے ساتھ اتنی جالسی ہو اس کے منہ پہ کھڑے ہو کہ اس کی تعریف کرنا، ذرا آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کسی انسان کے لیے آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز ہے، اس کے منہ پہ سب کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کہیں کہ آپ ہم سے اچھے ہیں، کہہ سکتے ہیں؟ تو اس میں اولاد کی تربیت میں ہمیشہ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ بعض بچے بظاہر بعض بچوں سے بہت اچھے نکلیں گے، بڑے فرما بردار تابے دار ہوں گے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ دوسرے بچے جو بظاہر بہت آپ کے قریب نہیں بھی، وہ کس وجہ سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، کہاں سے آپ کو خیر پہنچا دیں، کس جگہ کام آ جائیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت ایک بچہ جو ہے بہت ریلیجس نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آگے بڑھ کر آپ کی خدمت کر جاتا ہے، کسی اور طرح سے آپ کو فائدہ پہنچا دیتا ہے، کہیں اور کام آ جاتا ہے. اسی طرح جیسے وراثت کے معاملات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے ماں باپ ہو یا تمہارے بچے، تمہیں نہیں پتا تمہیں فائدہ پہنچانے میں کون زیادہ قریب ہے تمہاری، کس سے تمہیں زیادہ فائدہ پہنچے گا. تو ظاہری حالتیں مختلف ہو سکتی ہیں بچوں کی، ایک ماں باپ ہونے کے باوجود، ایک تربیت ہونے کے باوجود، لیکن ایک وقت میں 10 ٹریز لگائیں گے نا آپ، 10 کی شیپ سائز مختلف طرح کا نکلے گا، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو انڈیویجول پیدا کیا. دیکھیے اٹس نیور ٹو لیٹ، کبھی مایوس نہ ہو، بس وقت گزر بھی گیا تو کوشش جاری رکھیں. صحابہ کرام سب کا وقت گزرا ہوا نہیں تھا، جو ایمان لائے، حضرت خدیجہ سے لے کر جتنے بھی لوگ ایمان لائے سب بڑی عمر میں ایمان لائے تھے نا. تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے بچپن میں آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ جتنا دیتے ہیں وہ ایک طرح سے کانوں میں پڑتا جاتا ہے، آپ کا عمل دکھتا جاتا ہے، لیکن بڑے ہو کے پھر جب ان کی اپنی سوچ ڈیولپ ہو جاتی تو ابزارپشن کم ہو جاتی. لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑی عمر جا کر مسلمان ہوئے، ان کو ہدایت ہوئی، وہ اللہ کی طرف لوٹے. کسی بھی وقت ایسا ہو سکتا ہے. دعا اور کوشش نہ چھوڑیں. ان کا سوال یہ کہ بچے جتنا بھی پیار سے سمجھاؤ، جتنا بھی کرو، لیکن آپس میں لڑنے سے باز نہیں آتے. اصل میں یہ جو لڑائی کا جذبہ نہیں، وہ فطرت میں رکھ دیا گیا. اور یہ جو بچے آپس میں لڑتے ہیں اس میں بھی بڑی خیر ہوتی ہے، وہ سروائیو کرنا سیکھتے ہیں. وہ چیلنجز کو فیس کرنا سیکھتے ہیں. اگر وہ بالکل شریف سیدھے سیدھے ہو, نہ کوئی بات کریں, نہ لڑے نہ جھگڑے, اور جب وہ باہر نکلے تو ان پہ آئے شامت اور وہ کسی کام کے نہ ہوں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپس میں لڑنے والے بچے باہر بھی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور جن کو گھر میں لڑنا نہیں آتا باہر بھی نہیں لڑ سکتے. جی ہاں, تو اس لیے بس ایک حد ہونی چاہیے. تو لڑنا بھی برا نہیں ہے مگر ایک حد ہونی چاہیے, کسی کو ایسا نقصان نہ ہو کہ اس سے. لیکن یہ کہ آپس میں نوک جھونک بات پہ بات لگی رہے گی اور اس سے نہیں باز آ سکتے, چھوڑ دیتے اس پہ, صرف اللہ کا خوف دلاتے رہیے. ایک اور چیز جو بچوں کی تربیت میں بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ کا خوف. کبھی ان کو نہ اپنے سے ڈرائیں, نہ باپ سے ڈرائیں, نہ کسی خالہ ماموں سے ڈرائیں, نہ لوگوں سے. یہ انتہائی کچے سہارے ہیں. ہمیشہ اللہ کا خوف دلائیں, ہمیشہ جزا سزا کی بات کریں, ہمیشہ آخرت کی بات کریں. جب بچے پوچھیں کیوں نہ کروں تو ثواب نہیں ہوگا, یہ بھی نہ کہا کریں کہ گناہ ہوگا. پازیٹو سٹروکس دیا کریں. جب وہ غلط کام کر رہے ہوں تو پہلے یہ کہیں کہ ثواب نہیں ہوگا, اس کا کچھ نہیں ملے گا اس پہ. لیکن جب ہم کہتے ہیں نا گناہ ہوگا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا, اور دھمکی سے دل ڈرا کے اور زبردستی سے وقتی طور پہ چھڑا کے, پھر کیا ہوگا؟ جب موقع ملے گا پھر کریں گے.
السلام علیکم. آج کل پاکستان میں بہت ڈیوسٹیشن ہے اور بہت لوگ مس پلیس ہوئے ہوئے ہیں. سب لوگ سن رہے ہیں اور امیجز بھی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, اور مجھے اور استاذہ کو اور سب کام کرنے والوں کو پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اس لیے الہدا کی طرف سے وہاں بورنگ ہو رہی ہے, واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ لگایا جا رہا ہے, اور بھی کھانے پینے کی امداد ہو رہی ہے, اور یہ خود کر رہے ہیں اپنے والنٹیئر, اپنے اسٹوڈنٹس وہاں کے جا کے خود ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں, خود اوور سی کر رہے ہیں. اور یہ نہیں ہوگا کہ ہم امداد بھیجیں اور کوئی این جی او کر رہا ہے اور جس کا ہمیں علم نہ ہو. تو اس لیے میں یہ درخواست کرتی ہوں, جن بھی بہنوں نے کچھ دینا ہو, ڈونیٹ کرنا ہو, پلیز خوشی سے مجھے یا میں نہیں ہوتی تو روبی کو, یہ ہمیشہ ہوتی ہیں فرنٹ پہ, تو آپ دے دیجئے ایک لفافے میں, ہم کیش ہی بھجوا دیں گے آپ کا. اور 12 تاریخ کو ہمارا ایک بچہ جا رہا ہے, تو وہ پھر انشاءاللہ ایک دم لے جائے گا. تو آپ جو بھی حصہ ڈالنا چاہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے, اور پلیز سب حصہ ڈالیے. جزاک اللہ خیر.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.